تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، یہ کتاب جو ہم آج میں جمعہ کے دن پڑھا کرتا ہوں، اس کا نام ہے ریاض الصالحین. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ محدث گزرے ہیں، انہوں نے یہ احادیث جمع کی ہوئی ہیں مختلف موضوعات پر، اور اسی کا درس یا اسی کو بنیاد بنا کر کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے کیا کرتا ہوں. تو اس میں زندگی کے مختلف شعبوں میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے جمع کی گئی. الحمدللہ کئی سال اس کو ہو گئے اور اب یہ ختم کے قریب آ رہی ہے. کچھ حصے اس میں سے میں نے اس لیے ترک کر دیے ہیں کہ وہ اس مجمع کے لحاظ سے مناسب نہیں تھے یا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو اس مجمع میں کہی جائے گی، لیکن بحث سے مجموعی زیادہ حصہ الحمدللہ آ گیا. اب آخر میں آ کر انہوں نے ایک مستقل کتاب قائم کی ہے، یعنی باب بہت بڑا، بڑے باب کو عربی کتابوں کے اندر کتاب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کتاب الامور المنہی عنہا، یعنی ناجائز امور کے بیان، کیا کیا باتیں ناجائز ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا، حرام قرار دیا، گناہ قرار دیا. یہ آخری کتاب ہے، اس کتاب آخری باب آج سے اللہ کے نام پر وہ شروع ہونا ہے. اور اہمیت اس کی یہ ہے، اور غالباً اسی اہمیت کی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر اپنی اس کتاب کو ختم کیا ہے، کہ گناہوں سے اجتناب اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ جتنا اہم اور ضروری ہے اتنی ہی اس سے غفلت ہے. جب کوئی آدمی دین کی طرف آتا ہے، چلتا ہے، تو یہ کام تو اس کو آسان لگتا ہے کہ بھائی کچھ معمولات مقرر کر لیے، کچھ عبادتیں، مستحبات، نوافل انجام دے لیے، یہ اتنا مشکل نہیں. لیکن وہ کام کہ اللہ جل جلالہ نے جن امور کو حرام قرار دیا یا ناجائز قرار دیا، ان سے اپنے آپ کو مکمل طور سے مجتنب رکھنا، بچانا، یہ ہے وہ کام جس سے دل پر آرے چلتے ہیں. اور یہ آرے چلانے پڑتے ہیں اگر آدمی واقعی اپنی اصلاح کرتا ہے. تو نتیجہ یہ کہ ایک طرف سے عبادتیں انجام دے رہا ہے, نوافل ہو رہے ہیں, تسبیحات ہو رہی ہیں, ذکر ہو رہا ہے, اور دوسری طرف سے گناہ ہو رہے ہیں, اور گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان عبادات اور نوافل کا بھی صحیح فائدہ, صحیح نور, صحیح برکت حاصل نہیں. تو اس واسطے یہ جتنا یہ گناہوں سے بچنا انتہائی اہم اور ضروری ہے. پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ ساری عمر اس نے کوئی نفلی عبادت نہ کی ہو, فرض کرو نہ کبھی تہجد پڑھا, نہ اشراق پڑھا, نہ چاٹ پڑھی, نہ نفلی ذکر کیا, تسبیح کی, کچھ بھی نہیں کیا, کوئی نفلی کام نہیں کیا, فرائض واجبات پر اور سنت وقت پر اکتفا کیا, لیکن گناہ سے بچتا رہا اور اللہ جل جلالہ کی معصیت نہیں کی, یا اگر کبھی کی غلطی سے ہو گئی فوراً توبہ کر کے اس کو معاملے کو صاف کر لیا, تو ایسے شخص کے بارے میں گارنٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے. اور اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ نفلیں تو بہت پڑی اور تلاوت کی اور ذکر کیا, تسبیح کی اور مستحبات کے اوپر بہت عمل کرتا رہا, لیکن گناہ نہ چھوڑے, نگاہ کا غلط استعمال ہوتا رہا, زبان غلط باتیں بولتی رہی, ناجائز کام کرتی رہی, کانوں سے غلط ناجائز کام سنتا رہا, اور اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں کے اندر مبتلا رکھا, تو باوجود ان ساری نفلوں کے, تسبیحات کے, ذکر کے کوئی گارنٹی نہیں جنت ملا. بلکہ اصل قانون کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ان گناہوں کا بدلہ بھگتے, اللہ بچائے جہنم کے اندر, پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ معاملہ پر. تو اتنی اہمیت ہے گناہوں سے بچنے, اور جتنی اہمیت ہے اتنا ہی آج کل غفلت ہے. جب دیندار آدمی بس یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز روزہ کرتا رہوں اور یہ اپنا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیا, کچھ ذکر تسبیح اس نے بتا دی, اس میں لگ گئے, باقی گناہوں سے بچنے کی فکر. تو بھائی اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں آ کر یہ کتاب قائم کیا کہ یہ سب کچھ اس وقت ہے فائدہ مند, یہ مستحبات, یہ نوافل, جب آدمی گناہوں سے بچنے کی فکر کرے, اپنے آپ کو معصیت سے بچائے. ذرا سوچو تو صحیح, معصیت ہے کیا چیز؟ اللہ بچائے. گناہ ہے کیا؟ گناہ کے معنی, معصیت کے معنی ہے نافرمانی. کس کی نافرمانی؟ اللہ کی نافرمانی. دیکھو جتنا کوئی بڑا محسن ہوتا ہے اتنی ہی اس کی نافرمانی بری ہوتی ہے. ایک آدمی برابر کا ہے, دوست ہے, اس کے ساتھ دوستی کا تعلق ہے, برابری کا تعلق ہے, وہ کوئی بات کرنے کو کہتا ہے تم نہیں کرتے تو اتنی بری بات نہیں, برابری کا معاملہ ہے. اور اگر باپ کہے کوئی کام کرنے کو اور بیٹا نہ کرے, اس کی نافرمانی کرے, تو یہ بڑی گندی بات ہے کہ باپ اتنا بڑا محسن, اتنا بڑا محسن کہ اس دنیا کے اندر مخلوقات میں ماں باپ سے بڑا محسن کوئی اور نہیں ہوتا. تو ماں باپ کے احسان کے کا بدلہ آدمی اس طرح چکائے کہ ان کی بات نہ مانے, ان کی نافرمانی کرے, ان کے کہنا نہ مانے, بہت ہی بری بات. لیکن اللہ جل جلالہ جو مالک, جو خالق, جو پروردگار, جو پیدا کرنے والے, پالنے والے, ہر عام نعمتوں کے اندر انہوں نے ہم کو دبویا ہوا ہے اپنی نعمتوں کے اندر, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں نعمتوں کی بارش برس نہ رہی. وہ اللہ جل جلالہ جو ہر وقت ہر آن ہر لمحے ان کی نعمتیں ان کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہو, وہ کہے کہ بھائی یہ تک کام نہ کرنا, اتنا تمہیں آزادی دی, اتنی تمہیں چھوٹ دی, اتنے مباحات رکھے, اتنی تمہاری فطرت کی رعایت کی, اتنی تمہاری خواہشات کی رعایت کی کہ کوئی جائز خواہش ایسی نہیں ہے جس کے پورا کرنے کا کوئی حلال راستہ نہ بتا دیا, یہ حلال راستہ ہے تمہارا, یہ کرو. اب چند چیزوں کو کہہ دیا کہ یہ مت کرو. تو ایسا خالق و مالک, ایسا آقا, اس کے کہنے کی نافرمانی کرے انسان, میں نہیں کرتا, میں نہیں مانتا, میں تو کروں گا, اس سے بڑی احسان فراموشی, اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے پروردگار کے احسان کو فراموش کیا. اللہ جل جلالہ ہر آن ہر لمحے دیکھو کس طرح دے رہے ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ کار سازے ماں بسازے کارے ماں فکر ماں در کارے ماں آزارے ماں, کہ ہمارا کارساز جو ہے اللہ جل جلالہ وہ تو ہر آن ہمارے کاموں کو بنانے میں لگا ہوا ہے, ہمارے کام کو بنانے میں لگا ہوا, ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے. میں بھی دوپہر کہہ رہا تھا کہ آدمی نوالا کھاتا ہے لکنا, اور منہ کے جٹخارے کے واسطے ایک نوالا کھایا اور جلدی سے چبا کے حلق سے نیچے اتار لیا, بس چھٹی. اور وہ لقمہ اندر جا کر کس طریقے سے خون بنا رہا ہے, کس طرح اس سے گوشت بن رہا ہے, کس طرح اس سے ہڈیاں تیار ہو رہی ہے, کس طرح اس سے بینائی کو غذا مل رہی ہے, کس طرح اس سے بال بڑھ رہے ہیں, کس طرح اس سے سماج کی قوت حاصل ہو رہی ہے, کچھ پتہ نہیں ہمیں تھا کہ کس طرح قدم کیا. وہ مالک و خالق اندر اس نے ایک ایسی آٹومیٹک فیکٹری بنا رکھی ہے, لگا رکھی ہے کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے. کوئی اگر پیدا کرنا چاہے, یہ ایک مرتبہ اگر یہ ٹھپ ہو جائے یہ نظام فیکٹری, تو ساری دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور انجینئر عاجز ہیں اس فیکٹری کو دوبارہ چلانے. ایسی فیکٹری بنا رکھی اللہ تعالیٰ, پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے اگر. تو کار سازے ماں بسازے کارے ماں, ہمارا کارساز ہمارے کام بنانے میں لگا ہوا, اور فکر ماں در کارے ماں آزارے ماں, دوسرے ہمارا حال یہ ہے کہ جو کام ہمارے سے پر کیا تھا تو اس کام کی فکر کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, وہ ہمیں سب درد معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیوں منع کر دیا, یہ کیوں روک دیا, یہ کیوں روک دیا. حالانکہ روکا بھی ہماری مصلحت کی خاطر, آخرت کی مصلحت کے علاوہ دنیا کی مصلحت کے خاطر, اس واسطے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس سے اس دنیا ہی کے اندر کوئی نہ کوئی فساد نہ پیدا ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو منع کیا ہے, حرام کیا ہے, ناجائز قرار دیا ہے, ان میں سے کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس سے دنیا ہی کے اندر کوئی خرابی, کوئی فساد, کوئی شر پیدا نہ ہوتا. تو ہماری مسئلہ کے خاطر ہی چند باتوں سے منع کر رکھتا ہے, پھر بھی آدمی اصرار کرے کہ نہیں میں تو کروں گا. یہ ہے معصیت, اللہ بچائے, یہ ہے گناہ جو بڑی خطرناک چیز ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اس کا عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ بات یہی ہے کہ امتحان اسی جگہ پر ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ پڑھ لینا اتنا مشکل نہیں, لیکن امتحان یہاں ہے کہ نفس جو لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ وہ اس کو اکسا رہا ہے, دل میں دائیہ پیدا کر رہا ہے, محرک پیدا کر رہا ہے گناہ کرنے کا. اور اس وقت میں انسان یہ تصور کرے کہ میرے خالق و مالک کو یہ بات پسند نہیں, اس نے میرے لیے برا قرار دیا, ناجائز قرار دیا, اس کا تصور کر کے, اس کا استحضار کر کے, اس کے احسانات کو یاد کر کے, اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو بچائے, چاہے دل پر آرے ہی کیوں نہ چل جائے. لوگ کہتے ہیں صاحب کیا کریں, گناہ جو ہے اس سے بچنا اس لیے مشکل ہے کہ دل بہت کوشش کرتے ہیں مگر کیا بتائیں پھسل جاتے ہیں اور نفس جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے, اور اس وجہ سے ہزار عزم کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, لیکن رکا نہیں جاتا. تو رکا اس لیے نہیں جاتا کہ اس بات کی اہمیت دل میں نہیں, اہمیت دل میں نہیں اور اس کا عزم نہیں کیا صحیح معنی میں. دماغ میں یہ ہے کہ کوئی کہیں سے کوئی ایسا کیوں نہ ٹوٹکا ہاتھ آ جائے گا جو دل سے اس گناہ کا تقاضا دور کر دے گا, گناہ کا دائیہ ختم کر دے گا, اور کوئی دائیہ پیدا نہیں ہوگا. تو بعض لوگ اس واسطے کہ اللہ والوں سے تعلق قائم کرتے ہیں, کسی سے بیعت ہوتے ہیں, کسی سے صحیح تعلق قائم کرتے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ کوئی ایسا ٹونا ٹوٹکا بتا دیں گے جو اس کے بعد گناہ کا تقاضا ہی ختم ہو جائے گا. تو یاد رکھو یہ کبھی نہیں ہوگا. تقاضا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہمیں تمہیں آزمانے کے لیے, وہ تقاضا بالکل لیا کبھی ختم نہیں ہوگا. اور ہمارا آپ کا تو کیا ختم ہوتا, بڑے بڑے اولیاء کرام, بڑے بڑے بزرگان دین, انبیاء کرام تک کا بھی تقاضا بالکل لیا ختم نہیں, کچھ نہ کچھ جھلکیں دکھا جاتا کبھی نہ کبھی. لیکن امتحان تو یہی ہے کہ جب وہ تقاضا پیدا ہو رہا ہے, اس تقاضا کے پیدا ہوتے وقت آیا اس کی بات مانتے ہو یا اپنے خالق و مالک کی بات مانتے ہو. وہ تقاضا تو ہو رہا پہلے, لیکن یہی تو امتحان ہے کہ اس تقاضے کو کچلنا ہے, اس کو دبانا ہے, ہمت کر کے دبانا ہے, ہمت کر کے کچلنا ہے, اور اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور مستقل طور پر ڈال دیے, اور پھر ابھی بیٹھا ہے اس انتظار میں کہ کوئی ایسا ٹونا ٹوٹکا آئے گا کہ یہ سب گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو ایسا کبھی نہیں ہو. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تقاضا تو پیدا ہوا, قرآن شریف فرماتا ہے لقد ہمت بھی وہمنا بھی, ان کے دل میں خیال آ گیا, لیکن اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اپنی ہمت کو, اپنے عزم کو کام میں لائے, اللہ تعالیٰ نے حضرت فرمائے. تو اپنی طرف سے عزم ایک مرتبہ کرنے کی ضرورت ہے, ہمت کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر یہ گناہوں سے حفاظت نہیں. ہمت اور عزم کیا, کہ میں تو اپنی ان ناجائز خواہشات کو کچھ لوں گا اللہ جل جلالہ کے لیے. ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ڈاکٹر صاحب رضی اللہ سے دو شعر پڑھا کرتے تھے, وہ شعر بڑے کام کا ہے, ایسے موقع پہ پڑھ لینا چاہیے جب کبھی تقاضا پیدا ہو گناہوں کا, تو یہ شعر بھی کارآمد. وہ فرماتے تھے کہ آرزویں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں, آرزویں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. یہ عزم ہے کہ آرزویں خون ہوں, حسرتیں برباد ہوں, امنگیں کچلی جائیں, آرزویں کچلی جائیں, لیکن اللہ تو مجھے یہ تیرے قابل بنانا. جب ایک مرتبہ اللہ کا بندہ یہ عزم کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے, عزم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے, پھر انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے. لیکن یہ بھی سوچتا ہے کہ میری آرزوؤں کا خون بھی نہ ہو اور میری خواہشات کا خون بھی نہ ہو, مزے سارے وہی آئیں جو پہلے آتے تھے, اور اس کے باوجود میں بچ جاؤں تو یہ نہیں ہوگا. عزم تو ایک مرتبہ کرنا پڑے گا اور اللہ کے لیے کرنا پڑے گا. ہاں یہ عرض کر دوں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ یہ عزم کر کے اپنی آرزوؤں کو کچلتا ہے, آرزوؤں کو کچلتا ہے, تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کچلنے کی بھی ایک خاص لذت پیدا فرما دیتے ہیں. اس کچلنے میں حلاوت ہے, ہوتی ہے, اور اس سے جو لطف آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے, وہ ایسی حلاوت ایمان ہے, وہ ایسی لذت اور ایسی حلاوت ہے کہ وہ دائمی ہے, ابدی ہے, سرمدی ہے, جس کو فنا نہیں, جس کو زوال نہیں, ایسی لذت ہے. وہ تو ہمارے ذائقے خراب ہو گئے, ہمارے مزاج بگڑ گئے, اس واسطے گناہوں میں لذت زیادہ محسوس ہوتی. جب آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے تو وہ غلط چیز کو بھی لذت والی چیز سمجھتا ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے. ایک مرتبہ میں جا رہا تھا اپنے ہاں دار العلوم کے پاس, ایک کورنگی کا علاقہ, کورنگی مارکیٹ کا ایریا, تو وہاں ایک بہت بڑا کوڑے کا ڈھیر پڑا رہا تھا اور دنیا بھر کی الگ الگ اس میں لوگ لا کے ڈالتے تھے, بدبودار اشیاء, سڑ ہوئے کھانے اور مردار جانور اور ساری گندی اشیاء وہاں سے قریب سے گزرنا مشکل تھا بدبو کی وجہ سے. تو ایک دن میں وہاں سے گزرا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ عین اس کے بیچوں بیچ کوڑے کے ڈھیر کے بیچوں بیچ کھڑا ہے اور اس میں سے کوئی کوڑے کرکٹ میں سے اندر سے اس کو کہیں کوئی بوٹی ہاتھ آ گئی سڑی سڑائی سڑی کیسی تھی وہ ہاتھ آ گئی اس کو اٹھا کر اور اس کو جو اٹھا کر ہاتھ میں لے کے وہ کہکہے لگا رہا تھا یعنی وہ بڑے فاتحانہ انداز میں کہکہے لگا رہا تھا جو بڑی نعمت اس کو مل گئی اور کہکہے لگا کر اس کو کھانے کے بجائے بڑی دباؤ چڑھا ہوا تھا دیوانہ تھا اور وہاں سے اٹھا کے عجیب غریب منظر تھا. میں بڑا دیکھ کر بڑی عبرت ہوئی کہ اللہ انسان اس درجے میں پہنچ جاتا ہے اگر یہ عقل اس کی فنا ہو جائے تو اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ ایسے ایسا کوڑا کر کر کے پاس سے گزرنا ایک سلیم التبع آدمی کے لیے ناممکن. اس کی بدبو کو برداشت کرنا مگر یہ عین بیچ بیچ کھڑا ہو کے بڑے فاتحانہ انداز میں وہ گوٹی اٹھا کے کھا رہا ہے. تو اللہ بچائے جب یہ عقل خراب ہو جائے اور ہش مٹ جائے تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو عبرت تو بڑھ لیکن ساتھ ہی یہ دماغ میں خیال آیا کہ اللہ بچائے یہ سارا کچھ یہ اس حس کے خراب ہونے کی وجہ سے اس عقل کے خراب ہونے کی وجہ سے اور ہم لوگوں کی حس گناہوں کے معاملے میں اس سے زیادہ خراب. یہ گناہ جتنے بھی ہیں جتنے گناہ ہیں جن کے اندر ہم پل بڑھ رہے ہیں اور جن کو ہم بڑا لذت والا گناہ سمجھتے ہیں اللہ بچائے یہ اس کوڑے کے ڈھیر سے زیادہ بدبودار اور سڑی ہوئی چیز ہے اس سے زیادہ بدبودار ہے. لیکن کیونکہ رہتے رہتے دماغ اور دل اور نگاہیں عادی ہو گئی اور یہ کام آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے اس سے حس خراب ہو گئی اس واسطے اس کے اندر لذت آ رہی ہے وہ ایسی لذت آ رہی ہے جیسے اس دیوانے کو آ رہی تھی اس سڑی بوٹی کے کھانے میں وہ لذت آ رہی ہے. یہ جھوٹی لذت یہ فریب کی لذت یہ حقیقت میں بے حقیقت اور بے حیثیت لذت یہ گناہوں کے اندر محسوس ہو رہی ہے. اللہ بچائے اللہ بچائے. لیکن جس دن اللہ تعالیٰ حس لطیف عطا فرما دے اور عقل سلیم عطا فرما دے پھر جو فطر سلیمہ کی طرف لوٹنے والی ہو تو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں یہ گناہ تو یہ پورے اس کے ڈھیر سے زیادہ گندی چیز تھی. جب اللہ تعالیٰ کر وہ سو عافیت کی فضا میں تقویٰ کی فضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے تو معلوم ہوگا کہ اوہ کس مصیبت میں گرفتار ہوں. اس وقت میں جو نعمت حلاوت کی حاصل ہوگی وہ ہے حقیقت میں ابدی اور لازوال لذت حلاوت. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دے ہم لوگ. تو بھائی یہ یقین رکھو جس چیز کو فرما دیا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حرام ہے یا ناجائز ہے یا گناہ ہے تو یقیناً وہ سڑی ہوئی چیز ہے. اگر نہ ہوتی تو اس کو ناجائز حرام نہ کہا جاتا. ہم آپ چاہے دیکھ رہے ہیں اس کو کتنا ہی لطیف سمجھ رہے ہیں تو اس کو چھوڑنے کے لیے تھوڑا سا اپنی آرزوؤں کو پامال کرنا پڑے گا دل پر آرے چلانے ہوں گے. لیکن یہ آرے چلا چلا کر اس آرے چلانے میں پھر لذت آنے لگے گی انشاءاللہ تعالی وہ پھر لذت لازوال ہو. لیکن اپنی طرف سے تھوڑا سا عزم کرنا ہوگا پھر اللہ تعالی کی طرف سے مدد آ جاتی اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے وعدہ فرما لیا کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنے راستے میں کی ضرور ہدایت دیں گے. یہ وعدہ اور ہدایت دیں گے کہ ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ بڑا مزے کا کیا. میں نے اپنے حضرت مفتی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ وہ اس کا ترجمہ فرماتے تھے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ضرور ان کا ہاتھ پکڑ کے لے چلیں گے اپنے راستوں کے. اپنا ہاتھ پکڑ کے لے چلے. لیکن شرط کیا ہے؟ کوشش. کوشش کرو, پھر اگر تم منزل تک نہیں پہنچ رہے ہو ہم تمہیں پہنچا دیں گے, یہ وعدہ فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن جو کوشش ہی نہ کرے تو پھر پہنچانے کی کوئی گارنٹی نہیں. حضرت ہی فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو بچے کو دیکھا کبھی, جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اس کو ماں باپ چاہتے ہیں چلنا سیکھے, ابھی گھٹنوں چل رہا ہے اور چلنا نہیں آتا, تو باپ کیا کرتا ہے کہ ذرا تھوڑا دور بیٹھ کر بچے کو بلاتا ہے کہ آؤ بیٹا ادھر آؤ. اب اگر وہ بچہ وہیں کھڑا ہے تو باپ اس کو نہیں اٹھاتا, لیکن اگر وہ ذرا ایک دو قدم چلے چل کے گرنے لگے تو باپ اس کو گرنے نہیں دے گا, آگے بڑھ کے گود میں اٹھا لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اپنے مخلوق کے ساتھ, اپنے بندوں کے ساتھ اس سے زیادہ مہربانی کا معاملہ, اس سے زیادہ شفقت کا معاملہ, کہ جب تم چلے ہو اس راستے پر چلے اور گرنے لگے تو اللہ جل جلالہ گرنے نہیں دیں گے, انشاءاللہ بڑھ کر اٹھا لیں گے. ذرا سا مگر چل کر دیکھو, قدم بڑھا کر دیکھو, ویسے ہی دور دور سے بیٹھ کر دیکھنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. مولانا فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عجیب کمال عطا فرمایا ان کو ان مضامین کا بیان فرمانے کا. فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام تھے نا, تو جب زلیخا نے دعوت دی گناہ, چاروں طرف سے دروازے بند کیے اور نہ صرف بند کیے بلکہ تالے ڈال دیے دروازوں میں, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, اور کہا کہ ہئی تلک یعنی گناہ کی دعوت دی آؤ گناہ کے لیے. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ تقاضائے بشریت خیال پیدا ہوا, لیکن اس تقاضے کو جو دل میں پیدا ہوا تھا اس پر عمل کرنے کے بجائے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. تو جب بھاگ رہے تھے, زلیخا کے پاس سے بھاگ رہے تھے, تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ سامنے دروازے بند, دروازوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں, آگے سے نکلنے کا راستہ نہیں یہ پتا, لیکن اس کے باوجود بھاگے. کیوں بھاگے؟ کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کر ان تالوں کے تالے پڑے ہوئے دروازے تک چلا جاؤں, یہ میرے اختیار کا کام ہے, وہ تو کر گزروں. تو اپنے حصے کا کام انہوں نے یہ کر لیا کہ دروازے تک بھاگ کے پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو چونکہ اپنے حصے کا کام کر لیا تھا, اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے کا کام کیا کہ جا کر جب پہنچے تو دیکھا تالے ٹوٹے ہوئے اور دروازہ کھلا. تو مولانا فرماتے ہیں مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ کہ گرچہ رکھنا نہیں اس عالم را پدید, کیا عجیب تعبیرات اختیار فرماتے ہیں مولانا رومی. فرماتے ہیں گرچہ رکھنا نہیں اس عالم را پدید پھر یوسف بار می باید دوید, کہ اگرچہ اس دنیا کے اندر بھی تم کو کوئی رکھنا نظر نہیں آ رہا, نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا, چاروں طرف گناہوں کی آگ بھڑکی ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دروازے بند ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کیسے بچیں گناہ سے, کیسے بچیں رشوت سے, کیسے بچیں سود سے, کیسے بچیں اور نگاہوں کو کیسے بچائیں اور زبان کو کیسے بچائیں, یہ ساری باتیں یہ ہو رہی ہیں, نخرا نظر نہیں آ رہا. لیکن کہتے ہیں خیرہ یوسف بار بھی باید نوید, اس طرح بھاگو جیسے کہ دوسرے طرح بھاگے, کہ جتنا اپنے بس میں ہے وہ کر گزرو, پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دو, یا اللہ اتنا میرے بس میں تھا آگے آپ کرنے والے آپ. یہ تو آدمی اپنے حصے کا کام کر کے پھر باقی اللہ جل جلالہ سے مانگے, ہاتھ پھیلائے اس کے سامنے کہ یا اللہ یہ میرے بس میں تھا آگے میرے بس کا بس سے باہر, تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کرتے. اللہ مولانا حضرت نے قصہ لکھا ہے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے, چل پہلے بھی سنایا مگر یہ بار بار سننے سنانے کی بات ہے. حضرت مولانا گاندھی کے مشہور بزرگ تھے, نام بہن سے اتر گیا, کاندھی کے بہت مشہور بزرگ تھے, عالم تھے اور بڑے عجیب غریب بزرگ تھے. حضرت تھانگا پر اللہ نے بہت سے واقعات ان کے لکھے ہیں. مولانا مظفر حسین اور مولانا مظفر حسین صاحب کاندھی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کر رہا ہوں. عجیب عجیب واقعات حضرت لکھے, واقعہ سے لگتا ہے کہ وہ
صحابہ کرام سے دور کی یادیں تازہ کی ہوں. جا کر اس کو صاف کیا اور وہاں پر مغرب کا وقت ہونے والا تھا تو نماز اذان دی. خیال تھا کہ اذان دیں تو کوئی آس پاس مسلمانوں کی آبادی ہے, کوئی اللہ کا بندہ آ جائے گا جماعت کر لیں گے. مگر مسجد کے صاف نہ ہونے کا اتنا رنج نہ تھا جتنا یہ کہ اذان دی اور کوئی خدا کا بندہ نماز میں نہیں آیا. ایک ساتھی سے ساتھ میں ان دونوں مل کے جماعت کر لی. تو جب جماعت سے فارغ ہوئے تو خیال آیا کہ بھائی بستی کے لوگوں سے کہنا چاہیے کہ خدا کے بندو تمہارے آخر مسلمان ہو, یہ مسجد اس طرح ویران پڑی ہے, کوئی اللہ کا بندہ نماز پڑھنے نہیں آتا. تو آس پاس کچھ لوگ رہتے تھے, ان سے جا کے کہا. تو انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ یہاں اس بستی میں خان صاحب رہتے ہیں, بہت بڑے سردار ہے اس بستی کے, وہ اگر آنے لگے مسجد میں تو ساری بستی نمازی ہو جائے گی, انا چوڑا دینی ملو کی. تو البتہ بس وہ ان کے آنے کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تو ہر وقت اپنا شراب کباب میں لگے رہتے ہیں اور عورتوں کے چکر میں بازاری عورتیں کیا آتی ہیں تو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں, ان کو نماز کی کوئی فکر نہیں. مولانا مظفر حسین صاحب نے فرمایا کہ اچھا بھائی ذرا مجھے ان کا پتہ بتا دیں کہاں ہے ان کا گھر, میں ذرا چلایا ہوں. لوگوں نے کہا جی کس آپ امید پہ جا رہے ہیں, وہ تو آدمی شرابی کبابی آدمی ہے, وہ آپ کی بات کہاں سنے گا. کہا کہ نہیں بھائی مجھے بتا دو. لوگوں نے بتا دیا, پہنچ گیا. جا کے ان سے کہا کہ خان صاحب یہ آپ مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, یہاں پر قریب میں مسجد ہے, ویران پڑی ہوئی ہے, کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا, اگر آپ چلے جایا کریں مسجد کے اندر تو نماز ہی بہت ہو جائے اور آپ کو آپ کے نام اعمال میں سب پہ نماز لکھی جائے, بہت ثواب آپ کو ملے. اب اللہ والے تھے اور اللہ والا جو بات کہتا ہے خلوص کے ساتھ دل سے وہ دل ہی میں جا کے لگتی. تو اس نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نماز پڑھنا فرض ہے, مجھے پڑھنی چاہیے, لیکن میرے ساتھ دو دشواری ہیں. ایک تو یہ کہ مجھ سے وضو کا پابندی نہیں ہوتی, وضو کی پابندی مجھے ہوتی نہیں اور وضو کرنا بڑا شوق گزرتا ہے, نماز بغیر وضو کی ہوتی. اور دوسرا یہ کہ میرے ساتھ جو بری علتیں لگی ہوئی ہیں یہ شراب کی اور یہ بازاری عورتوں کی, یہ مجھ سے نہیں چھوٹتی. تو ایسی حالت میں کیا جماعت پڑھوں جا کے مسجد کے اندر, مسجد تو بھی گندا کروں. تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب نے فرمایا کہ اچھا جی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دشواریاں میں بتا دیتا ہوں اس کا حل. کیا حل ہے کہ آپ ایسا کریں جب آپ بغیر وضو کے چلے جائیں نماز پڑھنے, بغیر وضو کے چلے جائیں, اور جہاں تک یہ جو شراب کباب وغیرہ ہے تو چلو میں ابھی یہ نہیں کہتا کہ ابھی چھوڑو ان کو, یہ بھی چلتا رہے وہ بھی چلتا رہے, ہم کو نہ ہم کو, باقی چلے جایا کرے آپ نماز. اب کوئی عذر ہی نہ رہا خان صاحب کے پاس, کہا جی آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ بغیر وضو کے نماز, کہاں میں کہہ رہا ہوں اپنی ذمہ داری کہ بغیر وضو کے چلے جائے, وعدہ کر لیں. اچھا جی پھر تو آپ کا معاملے اتنا آسان کر دیا, تو ٹھیک ہے بغیر وضو کے جا کے بول لیا کروں گا نماز. یہ کہہ کے وعدہ لے کے اس سے مولانا تشریف لائے واپس, اور واپس جا کر اسی مسجد میں دو رکعتیں پڑی اور سجدے میں گر کے خوب ہی روئے. اور جب سارے گویر ساتھی نے پوچھا کہ مولانا آج آپ نے استعمال کیا دو باتیں, ایک تو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی اور باہر آ کے آپ نے دیکھا آپ نماز میں بہت روئے, کہا کہ جی بس اس لیے رویا کہ سجدے میں گر کے اللہ کے لگا سے کہا کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا تو اس کو کھڑا کر, اس کے دل میں یہ نماز کی اہمیت پیدا کر دوں, میرے بس میں اتنے تھا میں نے کر دیا, یا اللہ اب آپ کا کام ہے کہ اس کے دل میں وضو کی بھی اہمیت ڈال دیجیے اور نماز کی بھی اہمیت ڈال دیجیے. یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا میں نے. تو لکھا ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ کل سے جاؤں گا مسجد. تو جب زہر کا وقت جس میں جانے کا خیال آیا تھا, جب وقت آیا تو دل میں خیال آیا کہ اگرچہ مولانا نے اجازت دے دی وضو کے بغیر جانے, لیکن بندہ خدا تو پہلی بار جا رہا ہے مسجد میں اتنے دنوں کے بعد, تو آج پہلی نماز کو کم از کم طہارت کے ساتھ صحیح طور سے ادا کرنا, تو غسل تجھے وضو نہیں غسل کرنا چاہیے. تو دل میں خیال آیا, غسل کیا, خوشبو لگائی اور اس کے بعد مسجد کا جا کر مسجد میں بیٹھ اور نماز ادا کی. اور نماز کیا ادا کی, جب واپس آیا تو دل میں وہ جو شراب اور کباب اور رنگ رلیوں کی جو محبت اور وہ جو اس کا جو شوق تھا وہ بھی بند پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بھی چھڑوا دیا. تو مولانا یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے حصے کا کام تم کر لو تو اللہ جل جلالہ اپنے حصے کا کام کر دے. مصیبت یہاں سے ہے کہ اپنے حصے کا کام ہم نہیں کرتے کہ خواہشات کو کچلنے کی ذرا تھوڑی سی لذت سے آشنا ہو جاؤ کہ دل میں دائیا پیدا ہو رہا ہے, تقاضا ابھر رہا ہے, لیکن اللہ کے خاطر چھوڑ دیا یہ کر. تو پھر دیکھو اللہ تبارک بتا رہا اسی کے اندر مولانا فرماتے ہیں کہ شہوت دنیا مثال گلخانہ, شہوت دنیا مثال گلخانہ کہ ازو ہم مانے تقوا روشنا, کہ یہ دنیا کی جو شہوتیں ہیں, دنیا کی جو خواہشات ہیں گناہوں کی, ان کی مثال ایندھن کی سی ہے. ایندھن رات کو سردی میں جب حمام پہلے زمانے میں حمام ہوا کرتے تھے تو رات کو سردی کے اندر جب صبح کو اٹھنے کے لیے وضو وغیرہ کرنا ہو تو پانی کو گرم کرنے کے لیے ایندھن جلایا جاتا ہے, اس کو حمام زمانے میں اس طرح سے حمام ہوا کرتے تھے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ جس طرح ایندھن جلائے بغیر حمام روشن نہیں ہو سکتا, اسی طرح یہ دنیا کی خواہشات اور شہوات جو ہیں یہ بھی ایندھن ہیں, ان کو جلاؤ, جتنا ان کو جلاؤ گے اتنا تقوی کا حمام روشن ہوگا. شہوت دنیا مثال گلخنت کہ ازو حمام تقوی روشن ہے, اور جب یہ حمام روشن ہو جائے گا تقوی کا حمام تو دیکھو تمہاری پوری زندگی کس طرح منور ہوتی ہے, کس طرح اس میں نور آتا ہے, کس طرح اس میں برکت حاصل ہوتی ہے, کس طرح اس کے اندر راحتیں حقیقی معنی کی راحتیں میسر آتی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ دنیا کی راحت بھی اور دنیا کا سکون بھی اسی کو میسر ہے جو اللہ جل جلالہ کی طاعت کی زندگی بسر کر رہا ہے, جو معصیت کی زندگی بسر کر رہا ہے یقین رکھو اس کو سکون نہیں مل سکتا. لذتیں مل سکتی ہیں وقتی, لیکن سکون عافیت راحت یہ بغیر اللہ کی طاعت کے اور کہیں حاصل ہو نہیں سکتی. تو مولانا فرماتے ہیں شہوت دنیا مثال گلخنت کہ ازو حمام تقوی روشنت, تو یہ یوں سمجھ دو کہ یہ جتنی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں یہ اس کو ایندھن بناؤ. اور ایک بڑے مزے کی بات کی طرف اشارہ کر دیا مولانا نے اس شعر کے اندر, وہ یہ کہ جو تقاضے دل میں پیدا ہو رہے ہیں یا خواہشات جنم لے رہی ہیں ان سے گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں ان سے, اس واسطے کہ یہی جب جلاؤ گے تو اس سے تقوی کی شمع روشن ہوگی. اگر ایندھن نہ ہو تو کہیں سے جلے حمام, اگر ایندھن لکڑی ہو نہیں تو یہ حمام جلے کیسے, یہ جب خواہشات ہوں گی تو یہ ایندھن پیدا ہوگا اور ایندھن سے حمام روشن ہوگا. لہٰذا گھبراؤ نہیں, یہ بڑے کام کی چیز ہے, یہ بڑے کام کی چیز ہے یہ خواہشات, کیونکہ جب اس کو کچلو گے جب ان کو جلاؤ گے تو اس سے تقوی کا حمام روشن ہوگا. اور یاد رکھو تقاضا اور خواہش جتنی شدید ہو جتنی سخت ہو اس کے جلانے میں اتنا ہی ثواب زیادہ, اتنا ہی اجر زیادہ. ایک معمولی سی خواہش پیدا ہوئی اس کو جلا دیا اس میں اتنا اجر نہیں, یہ ایک بڑا تقاضا زبردست شدت کے ساتھ پیدا ہوا تھا اور اس کو دبا گئے, پھر اس کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ہوتا ہے وہ عظیم الشان ہوتا ہے. تو اس واسطے یہ جتنے یہ جو گناہ کے دائیے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں ان کو گھبرانے کی بات نہیں, ان کو دباؤ, ان کو کچلو, اور جتنا کچلو گے اتنا ہی اس کا نور حاصل ہوگا, تقوی کا نور حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ طریقہ ہے اس گناہ سے بچنے کا, ہمت کا استعمال, عزم کا استعمال, اور پھر اس کے بعد اپنے استطاعت کا کام کر لینا, پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا, یہ طریقہ. بہت سے لوگ ہیں جو آج کل بہت کثرت سے کہا کرتے ہیں کہ صاحب یہ آج کل تو ماحول ایسا ہو گیا, معاشرہ ایسا ہو گیا خراب کہ اس میں کیا کریں, کہ بچاؤ ہوتا ہی نہیں, کسی طرح بچنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا. تو بھائی اس لیے نظر نہیں آتا کہ کبھی ارادہ بچنے کا کیا نہیں, محض دور دور سے حلوہ بنا کر بیٹھ گئے اور ارادہ بچنے کا کیا نہیں, کبھی کیا ہوتا ارادہ تو پھر دیکھتے، ارادہ ہی نہیں کیا. جب آدمی ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. تو ارادہ کرو، اور ارادہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت انسان کے ارادے میں دی ہے. میں اب کیا کرتا ہوں کہ دیکھو، یہ انسان کی ہمت اور ارادے ہی کا کام ہے کہ چاند پہ پہنچ گیا اور خلا میں اڑ رہا ہے، اور چلو وہ تو دور کی بات ہے، سامنے سے دیکھتے ہو کتنے شعبدہ باز ہیں یا کتنے تماشا کرنے والے ہیں، کوئی رسی کے اوپر چل رہا ہے جی، اور رسی پہ چل کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جا رہا ہے، اسی کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے. تو اب ویسے اگر دیکھو تو آسان کام ہے، تو سوچو کہ بھائی کوئی انسان جو ہے پتی سی رسی کے اوپر چل رہا ہے، لیکن ارادہ کر لیا، ہمت کر لی، عزم کر لیا، مشق کی، محنت کی، چل گئے. البتہ وہ اتنے فضول کام کے اندر اس نے یہ کام کیا کہ نہ دنیا کا فائدہ، نہ نقصان، نہ آخرت کا فائدہ. تم اسی ہمت کو اور عزم کو استعمال کر لو معصیت سے بچنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ گناہوں سے بچنے میں، تو دیکھو انشاءاللہ بچ جاؤ گے. ارادہ مگر شرط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت. اور جہاں اپنا حصہ کرنے کے بعد پھر مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، روز مانگا کرو، یا اللہ اس ماحول کے اندر جی رہا ہوں، یہ معاشرہ جس میں گناہ ہے، جس میں معصیتیں ہیں، جس میں منکرات ہیں، جس میں فواہش ہیں، پورا جانے کیا کچھ ہے، یا اللہ میں تو بڑا ناتواں، کمزور، عاجز بندہ ہوں، مجھ سے ان سے ان کا مقابلہ نہیں ہو پاتا، یا اللہ میں بے ہمت ہوں، ہمت عطا فرما دیجیے، یا اللہ بے حوصلہ ہوں، حوصلہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے اس عذاب سے بچا لیجیے. حضرت ہمارے حضرت ڈاکٹر فضل اللہ صدو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تین دن، تو کیا کیا، مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کیا فرمایا، فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پکار تاریکیوں میں رہ کر کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن کریم میں یہ واقعہ ذکر کیا، قرآن اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا اور فرمایا کہ ان کے اس پڑھنے کے نتیجے ہم نے کیا کیا، فنجیناہم من الغم، ہم نے ان کو اس گھٹن سے، تاریکی سے نجات دے دی. ہمیں پکارا اس تاریکی میں تو ہم نے اس کو نجات دے دی. پھر ایک جملہ آگے عجیب کہہ گئے اللہ تبارک بتا رہا، ہم نے ان کو نجات دے دی، وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو. تو ہمارے عجیب بات فرما کرتے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، کیا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے یوں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. کیا ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور وہاں پکارے گا اور وہاں اس کو نجات ملے گی؟ ظاہر ہے وہ واقعہ تو پھر پیش آنے والا نہیں کہ دوبارہ مچھلی کے پیٹ میں جائے گا. اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ جس طرح مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں کو ہم نے اپنے فضل و کرم سے دور کر دیا، اسی طرح جب بھی تم کبھی کسی تاریکی میں گھرو، ان گناہوں کی تاریکی میں، معصیت کی تاریکی میں، کفر کی تاریکی میں، فسق کی تاریکی میں جب بھی گھرو تو ہمیں پکار، یا اللہ ان مصیبتوں میں گر گیا، یا اللہ مجھے بتا دیجیے، بنا دا تم ظلم، تو ہم کیا کریں گے، ہم تمہیں بھی نجات دے دیں گے، اسی طرح جیسے یونس علیہ السلام کو دے دیجیے. تو یہ ہمت کرو، عزم کرو، اور پھر مانگو اللہ تبارک بتا رہے کہ یا اللہ مجھے بچا لے، پھر دیکھو کیا سے کیا ہوتا ہے. روز مانگو، رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک بتا رہے تھے، روز یہ مانگو کہ یا اللہ میں اس معاشرے میں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ منکرات کا سیلاب ہے، معصیتوں کا، گناہ کا سیلاب ہے، میں بچنا چاہتا ہوں لیکن میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، درماندہ ہوں، نہیں ہوتا، نہیں بن پڑتا، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمت دے دیجئے، عطا کر دیجئے. یہ کر کے دیکھو روز، کیوں نہیں کرتے یہ، اس میں کیا دشواری ہے، اس میں کیا پریشانی ہے، یہ کرو. اور اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے پھر بھی کبھی پاؤں پھسل جائے، غلطی ہو جائے، تو فوراً اللہ جل جلالہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، بس یہ کام کرنے کا. تو گناہوں سے بچنے کا نسخہ بیان کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے. پہلی بات عزم، نمبر دو ہمت کا استعمال وقت کے اوپر، ہمت کا استعمال، نمبر تین اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ یا اللہ مجھے بچا لی، اور اگر پھر بھی کبھی ابتلا ہو جائے تو فوراً استغفار کرو. یہ ہے لائے عمل گناہوں سے بچنے کا. اور اگر آدمی پھر بھی نہ کرے, کچھ کرے ہی نہ, کرنے کا ارادہ ہی نہ رکھے, تو پھر اس کا تو کوئی علاج دنیا میں نہیں. لیکن یہ چار نسخ میں نے آپ کو بتا دیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ کوئی, جیسے میں نے آج کیا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو یہ کوئی ایسی نگاہ ڈال دیں گے, کوئی ایسی نسبت کیا ہوتا ہے تصرف کر دیں گے, یا کوئی ایسا ٹونا ٹوٹکا کر دیں گے کہ جس سے گناہوں کی محبت نکل جائے گی, گناہوں کے تقاضے ختم ہو جائیں گے. یاد رکھو کبھی نہیں ہوگا, کرنا خود ہی ہو, اور یہ ان داستوں سے ہوگا. آج ہمت, دعا, استغفار, یہ چار کام ان کو پلے باندھ لیا جائے, اور روز رات کو سونے سے پہلے یہ دعا کر لیا جائے. ہم جہاں یہاں پر بیٹھتے ہیں بھائی, یہ کوئی رسمی بات تقریر کے لیے نہیں بیٹھتے, مقصد اس سے اپنی اصلاح ہے. تو اگر واقعی اصلاح کا مقصود ہے تو پھر یہ پلے باندھ کر روز رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک مرتبہ حاضر ہو کر یہ اقرار کیا, یا اللہ پھنس گیا ہوں اس مصیبت, یہ معاشرہ ایسا ہے, ماحول ایسا ہے, معاشیتوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں, گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں, اللہ آپ کی رحمت سے اپنے فضل کرم سے بچا لیجیے عبادت. بس دیکھو پھر اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ قوت رفتہ افسادہ فرما دیں گے, مگر کرنا شرط ہے. حضرت تھانہ دار فرماتے ہیں کہ 40 دن کر کے دیکھ لو یہ کام, انشاءاللہ دیکھنا کہ کتنا عظیم نفع ہوگا اور کیسا انقلاب پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق دے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد. اللهم صل علی سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.